الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آپ کو یاد ہوگا حدیث ہرقل سے گفتگو ہماری جاری تھی ہرقل یعنی سلطنت روم کے فرما روا کے تمام سوالات پورے ہو گئے اور اس کا جو تبصرہ تھا وہ بھی ہم سب نے سنا جب وہ اپنے اس انٹرویو سے فارغ ہوا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو طلب کیا خط تو وہ پہلے پڑھ چکا تھا یہی خط اس پورے قصے کی بنیاد بنا جس خط کی اس پر حیبت طاری تھی اور اس کی پیشانی عرق ریز تھی لم اور ادفلہ اس نے کہا کہ اس جیسا خط میں نے آج تک نہیں پڑھا اب وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خط پورے دربار میں جہاں علماء اور روم بیٹھے ہوئے ہیں پورے دربار میں پڑھا جائے چنانچہ یہ خط جو دیہی اکروی تھی بصرہ کے گورنر کو دیا تھا کا نام حارث تھا اور حارث نے یہ خط ہرقل تک پہنچا دیا تھا اس خط کو بھری مجلس میں پڑھا گیا، جو اس کا ترجمان تھا اس نے پڑھ کے سنایا. یہ خط جو بظاہر دو سطروں پر مشتمل تھا لیکن اس میں ہر چیز بیان ہو گئی تھی. یہ اس ہستی کا خط ہے جس کا فرمان ہے کہ وہ عدید و جوان الظلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوان الظلم دیے ہیں. کلام نے یہ قدرت دی ہے اور یہ طاقت دی ہے کہ میں ایک ہی جملے میں اپنا پورا مدعا بیان کر سکتا ہوں اور پورا دین سمجھا سکتا ہوں. جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں ایک ہی جملے میں. یہ شخصیت کا خط ہے. خط پڑھا گیا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبد اللہ و رسول، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. یہ ایک ذرہ کاری تھی عیسائیوں کے مذہب پر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا کہ وہ بھی رسول اللہ تھے، میں بھی رسول اللہ ہوں، اور جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی والد ہے. اس پہلے جملے میں ان کے باطل مذہب کی تفنید کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، اور جس انسانیت کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے وہ ویسے ہی انسان ہوتے ہیں، ان تمام عوارض میں مبتلا ہوتے ہیں جن عوارض میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا اور کمانا، شادی بیاہ کرنا، بیمار ہونا، صحت یاب ہونا. قل انما انا بشر مثلکم، تم جیسے ایک انسان، یوحا الیہ، بس ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی، تمہاری طرف نہیں آتی. بس یہ ایک امر فارغ ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، مجھے اپنا قدوہ مان لو، قدوہ اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل، اور میری غلامی کرو دین کے معاملے میں. بس یہ ایک امر فارغ ہے. تو آپ نے اسی عقیدے کی وضاحت کی کہ انبیاء و رسل جو ہیں یہ تو اللہ کے بندے ہیں، انہیں ابن اللہ کہنا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. تو اس پہلے جملے میں آپ نے ان کے منحج کی اور ان کے عقیدے کی تفنید کی، یہ اللہ کے بندے کا خط ہے، اللہ کے رسول کا خط ہے. یہ خط کس کی طرف ہے؟ الہ عظیم الروم. یہ نہیں کہا کہ ایک مشرک کی طرف یا ایک بےمان کی طرف، نہیں، روم کی عظیم شخصیت کی طرف. وہ روم کا بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کی اطاعت ہوتی، اور نبی کی بعثت کے بعد اسلامی مقرر سے زمین پر موجود بادشاہ بھی ٹوٹ جاتی. نبی اپنے دور میں کسی کی بادشاہ کو نہیں مانتا. اس میں ایک التباس ہوتا ہے, اگر فلاں کو بادشاہ مان لیا جائے تو بادشاہ کو اطاعت ہوتا. نہیں, اب کائنات میں سکہ ایک ہی شخصیت کا ہے اور وہ اللہ کا نبی. تو ملک الروم نہیں تھا کہ روم کے بادشاہ کے نام, عظیم الروم تھا روم کی ایک عظیم شخصیت کے نام, جس کا معنی یہ کہ صاحب اس میں تالیف قلبی کا پہلو رکھنا چاہیے. اصل امر غریب اصل قوم, ہر قوم کے معزز کی تم عزت کیا کرو تاکہ اس کی تالیف قلبی ہو, تمہارے قریب آئے, تمہاری بات کو سنے. اور اگر پہلے ہی فتووں کی بوچھاڑ کر دو تو تم مشرک ہو, تم تو کافر ہو, تم تو بےمان ہو, تم تو منافق ہو. تو یہ بات مسئلہ دعوت کے خلاف, یہ منحج دعوت ہے. آپ نے مدرم کے جس کو دعوت دینا چاہیے اس کی عزت کی. یہ خط ایک اللہ کے بندے کی طرف سے ہے روم کی ایک عظیم شخصیت کے نام. اس ایک جملے میں کئی باتیں سامنے آ گئی. نبی علیہ السلام کا مقام, نبی علیہ السلام کا منصب, دعوت میں خدمت کے پہلو کو اپنانا. اس کے بعد فرمایا کہ اب ہوں کبھی دعایت الاسلام, اے عظیم روم میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں. ایک حدیث کے الفاظ ہے اگر ہو تو دعوت الاسلام, میں تجھے اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں جو کلمہ اسلام کی طرف بلانے والا, داعیہ جو کلمہ اسلام کی طرف بلانے والا. وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ہی کہتا ہوں کہ اسلم تسلم, اے ہرقل اسلام قبول کر لے تو سلام بھی پا جائے. اتنی بڑی طاقت ہے کہ اسلام قبول کر لے, میری غلامی میں آ جائے, میری اطاعت قبول کر لے, میرا امتیاز مان لے, تسلم سلامتی پا جائے. دنیا کی سلامتی, آخرت کی سلامتی, اور صرف سلامتی ہی نہیں, ان اسلم سے فرق الاجر مرتین, اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا, دوہرا اجر. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تجھے دوہرا اجر ملے گا. وَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْجَلِيسِيِّينَ, اور اگر تم نے اعراض کیا, اس دعوت سے انحراف کیا, دعوت کو قبول نہ کیا, تو پھر تمام یریسیین کا گناہ بھی تیرے فرتے ہو. اسلام قبول کر لو گے دوہرا اجر. دوہرا اجر کیوں؟ اس کی دو توجیہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ کہ تم دو نبیوں پر ایمان لائے, ایک اپنے نبی پر عیسیٰ علیہ السلام پر, اور پھر تم نے میری نبوت تو پا لی ہے اس کو بھی مان لی ہے. یہ دوہرا اجر, دو نبیوں پر ایمان لانے کا اجر. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ثلاثۃ لہم اجران, تین قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر ملتا. تین قسم کے انسان ہیں جن کو دوہرا اجر,
رجل من اہل کتاب، ایک وہ شخص جو اہل کتاب سے ہے، یہودی ہے عیسائی ہے، آمن نبی جو اپنے نبی پر ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام پر یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، تم معذرا کر لیے تو مجھے بھی مانی، فآمن بھی میرے ساتھ بھی ایمان لیا، تو اس کو دوہرا دے دے. اور دوسرا رجل من عنده امانۃ، وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، فعلمها فأحسن تعلیمها، وہ اس کو اچھی تعلیم دلوائے، اچھا ادب سکھائے، دین کی تعلیم پر اخلاص کرے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دے، فتزوج جہاں اس سے نکاح کر، اسے بھی دوہرا کر دے. ایک اس لونڈی کو سکھانے کا، پڑھانے کا، تعلیم دینے کا، دوسرا آزاد کر کے نکاح کر دیا، اس نے ایک غلامی کا بندھن توڑ دیا، ایک نفس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر دیا، دوہرا کر دیا. امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا بڑا عجیب، کہ جب ایک لونڈی کو تعلیم دینے کا یہ ثواب ہے تو ایک آزاد عورت کو تعلیم دینے کا کتنا ثواب ہو. حالانکہ لونڈی کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور ایک آزاد عورت کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے. جب ایک محدود دائرہ کار والی خاتون کو تعلیم دینے کا یہ ثواب ہے تو جس عورت کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اسے دینی تعلیم دینے میں کتنا ثواب. اسی لیے پیغمبر اسلام کے فرمان ہے کہ جو شخص تین بہنوں یا تین بیٹیوں سے آزمایا جائے اور وہ پورے صبر کے ساتھ ان کی کفالت کرے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے، تو یہ تین بیٹیاں یا بہنیں مل کر اس کے لیے جہنم سے پردہ بن گئے، کل نہ روز سے پردہ بن گئے، جہنم کو چھپا لے گی، پردہ بن جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دو، فرمایا کہ دو نہیں، پوچھا گیا اگر ایک، فرمایا کہ ایک. یہ تعلیم، تعلم کا، تربیت کا اجر و ثواب، یہ دوہرا اجر. اور تیسرا شخص کون ہے؟ عبد مملوک، ادا حق اللہ و حق موالیہ، دوسرا وہ غلام، وہ نوکر، خادم، ملازم جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالک کا حق پوری دیانتداری سے ادا کرے. جب مالک کی خدمت پر معمول ہو تو پوری دیانتداری سے اس کا کام کرے، اس میں خیانت نہ کرے، کوتاہی نہ کرے. اور جو ہی اذان کی آواز سنے تو پھر فوراً نماز کے لیے بھی حاضر ہو جائے، اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے اور اپنے مالک مجازی کا بھی حق ادا ہو رہا ہے. فرمایا کہ اس شخص کو بھی دوہرا اجر ملے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ہرقل، اگر کوئی اسلام لے آئے تو یہ دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا مجھ پر ایمان لانا، دوہرا اجر. اس دوہرے اجر کی دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے، قبول کر لو گے، تو تمہیں دیکھ کر تمہاری رعیت بھی، تمہارے یہ اتباع بھی اسلام قبول کر لیں گے. تو تمہارا اسلام قبول کرنا ایک سبب بن جائے گا ان کا اسلام قبول کرنے، پھر یہ دوہرا اجر ہوگا. ایک یہ کہ تم نے خود اسلام قبول کر لیا اور دوسرا یہ کہ تم سبب بن گئے دوسروں کے لیے، تو اس طرح اجر اور ثواب تمہیں بے تحاشا ملے گا اگر اسلام قبول کر سلامتی پالو گے اور دوہرے ثواب کے مستحق بن جاؤ گے. وہ انتور نہیں تھا. اگر تم اعراف کرو گے, انحراف کرو گے, پرستاوت کو قبول نہیں کرو گے, فإنما عليك إثم اليريسيين, تو پھر تمام یریسیین کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا. یریسیین جمع ہے یریس کی, اریسیین بھی جائز ہے, اریس کی جمع. یریسیین اس کی رعیت, اس کی رعایا, مملکت کے لوگ. اس کا اصل معنی فلاح کا ہے, فلاح کھیتی باڑی کرنے والے, زمینیں کاشت کرنے والے. گویا ان لوگوں کا انحصار جو تھا ان کی معیشت کا, وہ بہت سی چیزوں پر تھا. صنعت بھی تھی لیکن زراعت بھی تھی, اور عام طور پہ جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, اور وہ جلدی اطاعت قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارا رائے مسلمان ہو گیا, ہم بھی ہو جائیں. اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو گویا تم رکاوٹ بن جاؤ گے ان کے لیے بھی. اسلام قبول کر لو, ان کا راستہ ہموار ہو جائے, وہ بھی آ جائے. نہیں کرو گے تو تم رکاوٹ بن جاؤ گے ان کے لیے بھی. تو اس طرح تمہارا اپنا گناہ بھی ہوگا تم پر, اور تمہاری رعیت کا بھی ہوگا. تو ان کے لیے بھی مانع بن گئے, رکاوٹ بن گئے, یہ دوہرا گناہ تم پر ہوگا. اسلام قبول کر لو گے دوہرا اجر, اسلام قبول نہیں کرو گے دوہرا گناہ ہے. پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی, یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اے اہل کتاب, یہودی اور عیسائی, آؤ ایک کلمے کی طرف. سواری بے گنا و بے نقو, جو ہمارے تمہارے بیچ برابر, ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے. اس کلمے کے تعلق سے ہم نے اور تم نے کوئی اختلاف نہیں, یعنی اس کلمے کا داری قرآن پاک بھی ہے, تورات بھی تھی, انجیل بھی تھی. قرآن میں, تورات میں, انجیل میں اس کلمے کی بابت کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو باقی باتیں تو بعد کی ہیں, نماز فرض ہے, دو ہے, یہ فیصلے بعد میں کریں گے. لیکن جس کلمے پر ہماری شرائع متفق, جو کلمہ قرآن میں بھی پیش کیا, تورات میں بھی پیش کیا, انجیل میں بھی پیش کیا, پہلے اس پر تو آ جاؤ, اس پر بھی اکٹھے ہو جائے, مخالفت طے کر دیں, ایک ہو جائے, اور آپس میں اتفاق و اتحاد کر لیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ تین چیزوں سے عبارت, یہ دعوت قرآن کی بھی ہے, تورات کی بھی تھی, انجیل کی بھی. اللہ نعبد الا اللہ, ہم نہ عبادت کریں مگر صرف ایک اللہ کی. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت, بلا مشرے کا بھی صحیح ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ دعوت متفقہ دعوت, ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. اور تیسری چیز یہ کہ رائے اللہ نے بعض میں بعض الرباب من دون اللہ, اور ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانے. رب صرف ایک اللہ, اسی کو مانے. کہ جو آپس میں ہم انسان ہیں تو ایک انسان دوسرے کو اپنا رب نہ مانے. رب نہ ماننے کی دو تفصیلیں ہیں, ایک یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, ان کو رب مانتے ہو, اور کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ان کو رب مانتے ہیں, عزیر کو, کوئی عزیر کو, کوئی عیسیٰ کو, حالانکہ وہ انبیاء ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ ہم جیسے انسان ہیں, رب نہیں, رب نہ مانے. دوسرا مانا یہ ہے, خود قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے اور اس تفسیر میں قصہ موجود ہے ابی بن حاتم. جب اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر لے. آپ قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے, ابھی سن رہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے راہبوں کو, اپنے مولویوں کو, اپنے پیروں اور مرشدوں کو اپنے رب بنا لیا, اللہ کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا. ابھی سن رہے تھے, یہاں خاموش نہ رہے. کہا کہ یا رسول اللہ, میرا ایک سوال, یا ایک اشکال کھڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ما عبدناہم, ہم نے تو اپنے مولویوں کی, اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی, پھر قرآن کے بعد کیسے کہہ رہے کہ ہم نے انہیں رب بنا لی. ما عبدنا, ہم نے تو کبھی ان کو پوجا, کبھی ان کی عبادت نہیں کی, پھر قرآن میں یہ کیسے کہہ رہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, الستم تستحلون ما احل لكم وتحرمون ما حرموا عليكم. اے عدی, یہ بات بتاؤ کہ تمہارے علماء نے, مولویوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو تم نے حلال نہیں مانا, جس چیز کو حرام کہہ دیا تم نے حرام نہیں مانا, تم ان کے فتووں پر عمل پیرا تھے, ان کی باتیں سن کے اور پڑھتے اور بیان کرتے, ان کو قبول کرتے بغیر کسی سند کے, بغیر کسی دلیل کے. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ عرض کیا کہ ہاں یہ تو تھا. ہم ان کے پورے پورے پیروکار بن گئے, ان کے حلال کو حلال مانے, اللہ کی وحی کو نہیں دیکھا, ان کے حرام کو حرام مانے, اللہ کی وحی کو نہیں دیکھا. فرمایا کہ پھر ان کا عبادت ہوں دے دو, ان کی عبادت تم نے ان کے حلال کو حلال مان کر, ان کے حرام کو حرام مان کر, انہیں اپنے رب بنا لیا, معبود مان لی, یہ ان کی پوجا, یہ ان کی عبادت ہے, شرک. اسی معنی میں ہم کہتے ہیں کہ تقلید شخص کی شرک, جس کی تقلید کرتے ہو. کیونکہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ اخذ و قول غیر بلا طلب حجت, کہ کسی غیر کی بات کو ماننا بغیر کسی دلیل کے, دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا, یہ نہیں کہنا کہ کتاب و سنت کی روشنی بیان کر, نہیں, تم ہمارے امام ہو, ہمارے رہبر ہو, بس آپ فرما دیں اس مسئلے کا کیا حل ہے, دلیل نہیں پیش کر. بلکہ بعض اوقات علماء جو ہے, فتویٰ دینے والے مفتی حضرات, یہ سائل پر ڈانٹتے ہیں کہ تم نے اپنے سوال کی شرط کیوں لگائی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب, اس کو ڈانٹ دیں, کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, مکمل ہمارے لیے قول امام کافی ہے, قرآن و حدیث کی دلیل کے مطالبے کا کیا معنی, یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بلا طلب دلیل ان کے حلال کو حلال مانا, ان کے حرام کو حرام مانا, فقیر کا عبادت ہو, یہی تو ان کی عبادت. تو فرمایا کہ بلا یہ تخلا بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ, کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اپنا رب نہ مان لے, کہ اس کا پیروکار بن جائے, اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اس کا فرما بردار بن جائے, ایسا نہ ہو. یعنی یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک, تورات اور انجیل کی طاقت کے درمیان مشترک, یہ دعوت قرآن کی بھی ہے, تورات کی بھی تھی, انجیل کی بھی, یعنی توحید خالص کی دعوت. بلکہ یہ دعوت تو ہر نبی کی,
قرآن کہتا سب سال میں ارسلنا من قبل کا مثل سنی میں اجعلنا من دون الرحمن آلہ تشابہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ایک ایک نبی سے پوچھو ابراہیم سے پوچھو اسحاق سے پوچھو اسماعیل سے پوچھو یعقوب سے پوچھو یوسف سے پوچھو موسیٰ سے عیسیٰ سے علیہ الصلوات والتسلیم سب سے پوچھو کہ کیا ان انبیاء میں سے کسی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت تھی کہ فلاں کو ہم مان لو فلاں کو معبود مان لو فلاں کو تمام امور حلال و حرام میں اپنا مقتدا مان لو کی دعوت تھی ایسی ایک ایک نبی سے پوچھو نوح علیہ السلام سے پوچھو ادریس علیہ السلام سے پوچھو صالح علیہ السلام سے پوچھو حود علیہ السلام سے پوچھو شعیب علیہ السلام سے پوچھو کسی نبی کی دعوت میں اللہ کی سوا عبادت تھی کسی غیر کی عبادت تھی جاؤ ایک ایک سے پوچھو یا اللہ کیسے پوچھے یہ تو سب فوت ہو چکے اپنا اپنا دور گزار چکے ان سے کیسے پوچھے پوچھ ہاں ان سے پوچھو قرآن کے ذریعے قرآن پاک تمام انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ تمام انبیاء سابقین کی دعوت کا مہیمن ہے قرآن سے پوچھو اللہ کی وحی تم کو اللہ بتائے گا چلے قرآن سے پوچھ لیں کہ سابق انبیاء کی دعوت کیا تھی کیا کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا انسانوں کو ارباب ماننے کا کوئی تصور تھا غیر اللہ کی عبادت کا اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کسی کی تقریب کا کوئی تصور تھا قرآن کیا کہتا قرآن اٹھاؤ جا بجا دیکھو فرمایا کہ مما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آپ سے پہلے ہم کتنے انبیاء تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء بھیجے ان سب کی طرف ایک ہی وحی تھی ان کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اسی کی عبادت کرو اسی کی اطاعت کرو وہی رب ہے وہی معبود ہے وہی مطاع ہے اسی کی اطاعت اگر رسول کی اطاعت ہے صرف اس معنی میں کہ رسول اللہ کی وحی سے بات کرو مائن تو مائن ان ہوں ان کا واحد جو ہے وہ اپنی بات نہیں کر سکتے اللہ باللہ دین خالص کیونکہ دین خالص چاہیے اور خالص رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ صرف اللہ کی بڑی پر انتقال لوگوں کے فضلے آ گئے کس سے کہانیاں آ گئے من گھڑت کس سے آ گئے ملفوظات آ گئے دین خالص کہاں رہے گا کیا یہ دین خالص کی بات ہے کہ پیر پر اعتراض نہ کرو اگر تم دیکھو کہ وہ شراب سے دھنے ہوئے مسلح پر نماز پڑھ رہے اعتراض نہ کرو تم کیا جانو وہ معرفت کی کس گھڑی پر ہے کس منزل پر پایا لعنت رہتی معرفت یہ کون سا دین ہے کہ دین خالص کی بات جس چیز پر اللہ اس کے رسول نے حرام کہتی ہے کوئی دنیا کا دین اس کو حلال کہہ سکتا یہ دین خالص ہے تو فرمایا کہ جاؤ ایک ہی نبی کی دعوت دیکھو پوچھو ان سے دوسرا مقام اٹھا کر دیکھو بڑا خدباس دیا فی کل امت رسولا ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس رسول کی ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو طاغوت کیا ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ سوا جس کی اطاعت کی دونوں تعلق. فرق یہ ہے کہ کچھ تعلق خود بن جاتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو ہماری اطاعت کرو جیسے فرعون تھا, اور کچھ وہ ہے جن کو پتا ہی نہیں ہوتا اور ان کے قوم کی قومیں ان کے مریض ان کو ماننے والے ان کو بنا ڈالتے ہیں. وہ قیامت کے دن چیخ چیخ کر اظہار فراغ کریں گے یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں, ہم نہیں جانتے. اس دور رات نبی نے سب من نبی نے سب آؤں ورا ہوں آزاد بتقفر آتی ہوں رفتار برات کا اظہار کرتے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا یہ کام مشترک, آؤ اس کلمے کی طرف آ جاؤ. سوائن بین المین یہ ہمارے تمہارے درمیان بالکل برابر ہے. یہ مشترک کارن جو تین چیزوں سے عبادت ہے, ایک اللہ کی عبادت ہو, اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور ہم انسان ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں. رب بنانے کا مفہوم واضح ہو چکا, صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو. اس لیے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے ہیں, اور اللہ پاک نے فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی بات کرے گا اس نے اللہ کی بات کر دی. اللہ نے مقام اور کسی بھائی کے نام سے نہیں دیا کہ فلاں کی اطاعت بھی میری اطاعت, فلاں کی پیروی میری پیروی. نہیں, فرمایا اس زمین کہ رکا پر ایک ہی شخصیت ہے جس کی اطاعت میری اطاعت, اور صرف میری اطاعت ہی نہیں اس کی اطاعت میری محبت ہے, اس کی اطاعت میری رضا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صرف اطاعت ہی نہیں اس کی اطاعت تمہاری ہدایت ہے. وان تطیعوه تهتدوا, اگر صرف اس کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے, اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے, جس کی مرضی کرو گمراہ ہو. کتنا واضح تھی اس کو تم نے الجھا دیا اور خود پریشانی کا شکار, ورنہ دین تو واضح سب تک مدن بھائی با نہیں ہوا بنہا روح سوا لائف ہونا اتنا حامک, تمہیں چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا. اس میں کوئی ابہام نہیں, کوئی انتباس نہیں, کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی تیل پن نہیں, بلکہ بھائی با یہ نور ہے, روشنی کا مینار ہے. اس سورج کے لیے رات ہے اس میں سورج چھپ جاتا ہے, لیکن یہ دین وہ سراج ہے وہ سورج ہے جس کے لیے کوئی رات نہیں. یہ دین بھی روشن ہے رات بھی روشن, اس کا عقیدہ منحص ہونو کامل سب کچھ واضح ہے. جب یہ واضح ہے پھر مانتے کیوں نہیں, لا الہ الا اللہ, پھر اس سے وہی برگشتہ ہو وہی ہٹے گا وہی شخص کو چھوڑے گا جس کے مقدر میں اللہ کی اللہ کا فیصلہ ہو برباد کرنے کا, اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو کہ اس شخص کو تباہ کر دینا من کیا میٹ کر دینا. یہ اتنی واضح ثابت نہیں مانتا, اتنی روشن اور کھلم کھلی ثابت کو نہیں مانتا, اور خام خاں کی پیچیدگیوں کو موڑ لیا. یہ لوگوں کے عقیدے آپ دیکھیں, ہر عقیدہ کسی تعویل سے ثابت ہو گیا, گمراہ کرا کر چونکہ چنانچہ کر کرا کے یہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا, لہذا وہ بہت ثابت ہو گیا. عقیدے کا معاملہ ایسا ہوتا, عقیدے کا معاملہ دو ٹوک ہوتا اور دو ٹوک دلیل میں ثابت ہوتا. لا الہ الا اللہ کتنی واضح بات, تو پیچیدگی اس میں ہے کوئی ابہام ہے؟ ابہام ان لوگوں کے نزدیک ہے جو پیدا کرتے اور خود بھی مشکل کے شکار ہوتے, ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنا فریق, اس نے ہر خیر اللہ کی قبر میں تلوار چلا دی, لا کی تلوار ہر قدر میں چل گئی, کوئی معلوم صرف دیکھ سکتا صرف دیکھ کتنا واضح دو ٹوک ہے, کتنی واضح بات. ایک مشترک دعوت قرآن کی بھی تورات کی بھی انجیل کی بھی, فین تمن لو اگر اس دعوت کو نہیں مانتے اس سے اعراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں, فقور شہر کے انا مسلمون, تو ان سے کہہ دو تم تمہار ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں,
تم اگر نہیں مانتے نہ مانو لیکن گواہ رہو کہ ہم مسلمان اشہد گواہ. اس کا معنی یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے ساتھ مخاطب پر جس کو دعوت دی جا رہی ہے حجت قائم ہو جاتی. تین چیزیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے. ان لوگوں کے منش کو ہم نہیں مانتے جو کسی کو سمجھانے کے لیے اپنی عقل سے کام دیتے. اللہ کا ثبوت عقل سے, رسولوں کا ثبوت عقل سے نہیں. دین دین عقل نہیں, دین مدد فقول شادی اللہ مسلم. ان تین چیزوں کی دعوت دے کر ہم نے حجت قائم کر دی, اللہ کا پیغام پہنچا دیا, مانو گے لوگ مان لو گے بہتر ہے, دوہرا اجر ملے گا. نہیں مانو گے تو گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مانتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی, کوئی شریک نہیں اور کوئی رب نہیں, ایک اللہ کی عبادت اسی کی ساتھ اسی کی ساتھ. اگر تم نہیں مانتے نہ مانتے لیکن گواہ رہو, تمہیں گواہی دینی پڑے گی کہ ہم تو مانتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. تو ان تین چیزوں کو پیش کر دیا جائے, حجت قائم ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام کا خط, اس ایک خط میں سب کچھ آ گیا, پورا دین آ گیا, دین کی دعوت کی اساس آ گیا. اس دعوت کو قبول کرنے کا دنیا کا کیا فائدہ ہے, آخر کا کیا فائدہ ہے, قبول نہ کرنے میں کیا نقصان ہے دنیا پر آخر تک. اور پھر یہ خط صرف قرآن کی دعوت کو پیش نہیں کر رہا, ان دو خطروں نے منہج قرآن کو پیش کر دیا, تورات کی دعوت کو اور انجیل کی دعوت کو پیش کر دیا. یہ دعوت یہود کے لیے بھی, یہ دعوت عیسائیوں کے لیے بھی. یہ ایک خط جس میں پیغمبر علیہ السلام کا منصب, پیغمبر علیہ السلام کا مقام, دعوت کی حکمت, کتنے مسائل سے آگے دو خطروں وہ حدیث جوانے کرے مجھے اللہ نے جوانے اور کرنے دی. چنانچہ خط پڑھ دیا گیا, پورے دربار میں سن لیا. ابو سفیان کا کہنا ہے کہ فکفر عندہ الذات وارتفعت الاصوات, خط پڑھا گیا, خط پڑھتے ہی شور شروع. آوازیں, یہ لفظ ان آوازوں کو کہتے ہیں جو سنائی دے لیکن سمجھ میں آئے کیا باتیں ہو. اب سب باتیں کر رہے, کوئی اعتراض کر رہے اور کوئی چیخ رہے چلا رہے انکار کر رہے. یہ ہمارے دین کے خلاف, ہمارے مشن کے خلاف, ہماری دعوت کے خلاف شور شروع ہو گئے, آوازیں بند ہو گئی. اب اس گھر کا تک اخرج نہ, اس کے بعد ہمیں ہرکل کے دربار سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا اور ہم الگ ہوئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لقد آمنا ابو کبشا, کہ ابو کبشا کا دین, ابو کبشا کا معاملہ یہاں چھا چکا ہے. میں نے یہ دیکھ لی, میں نے یہ محسوس کر لی. یخاف ملک بن عصفر, روم کا بادشاہ اس پیغمبر سے ڈر گیا, محمد سے ڈر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معاملہ چھا چکے, اس کی حیبت جہاں تاری ہو چکے, ایوان روم میں نربا تاری ہے. ہرکل کی پیشانی پر ہم نے پسینہ بہتا ہوا دیکھا. ابن ابھی دبشا غالب آ گیا, ابن ابھی دبشا چھا گیا. اب اس نے کہا تھا فماسل تو منہ دن دے, اس سارے منظر کو دیکھ کر میرے دل میں بھی یقین کی ایک چنگاری روشن ہو کہ محمد سچا ہے. سر ابھی میں نے قبول نہیں کیا, ایک چنگاری جائے, ایک یقین پیدا ہو گیا, یہ سچائی ہے, یہ صداقت ہے, یہ اللہ کا سچا نبی. جس نبی کو ہم تکلیفیں دیتے ہیں, راستے میں تانگے بچھائے, بڑے کھودے, تین تین سال اکٹھا ہوئے, جو ہم مقابلہ کیا, سوشل بائی پاس کیا, سجدے کی حالت میں اوجڑیاں پھینکی, ساتھیوں کو ان کے سامنے مارا, تنگ کیا, کھول کر وہ پانی ڈالا. ہم اس کو جادو نہ کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں, لیکن ہرکل کے ایوانوں کا نظر اس بات کو شاہد اگر ہے کہ محمد سچا ہے. سر سر میرے دل میں ایک یقین کی چنگاری جو ہے وہ روشن ہو گئی,
اور رفتہ رفتہ یہ آگ بڑھتی گئی چھلکتی گئی حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام, حتیٰ کہ اللہ نے مجھ پر بھی اسلام داخل کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر دیا. یہ تو ہے اس خط کا معاملہ جو ہرقل کے دربار میں پڑا گیا. اب اس کے بعد دربار کی حالت کیا ہوئی اور یہ سارا معاملہ, اس معاملے کا انجام کیا ہوا, انتہا کہاں پہنچی, یہ ایک دو باتیں رہ گئی ہیں, غالباً ایک یا دو جملوں میں ان کو پورا کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج کو اپنانے کی توفیق دے. یہ خط حقیقت میں ایک بات, نبی اسلام نے روم کے بادشاہ کو دعوت دی تو یہ دعوت روم میں مشکل, یہ لمحہ فکر یہ تمام لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتے, یہ درگاہ ہیں, یہ قبریں, یہ آستان ہیں, یہ کتے اور یہ تقریب شخصی کے پت, اسے خط میں سب کو توڑ پھوڑ دین خالص کی طرف آ جائے, توحید خالص, ایک اللہ کی عبادت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور آپ کی اطاعت. اس خط نے ان تمام علائق کو توڑ پھوڑ دیا اور کیا وعدہ کر دیا کہ منہج سجدہ کیا ہے, منہج حق کیا ہے, کہ معبود حق صرف ایک اللہ ہے, باقی سب معبود عبادت اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور کسی کا, ورنہ یہ دین ملاوٹی دین بن جائے گا. دین خالص تب تک ہے جب تک اللہ کی وحی پر ارتقاد ہو اور اللہ کی وحی پر اتفاق. دوسروں کی باتیں آئیں گی, ملاوٹیں شروع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ایسے دین کو قطعاً قبول نہیں کرتا. یہ دعوت رقم کے لیے نہیں, یہ دعوت عام ہے, یہ دعوت عام ہے, اس پر توجہ دو, اس دعوت کو عام کرو. حقیقت یہ کہ غلبہ اور حاکمیت اور دین کی اقامت, اس کا راستہ یہی ہے, راستہ یہی, باقی تنظیمیں بناؤ, جماعتیں بناؤ اور اقامت دین کے نعرے لگاؤ, بے تحاشا فنڈ خرچ کر دو, کچھ نہیں ہوگا جب تک اثار ساتھوں میں ہو. اور وہ اثار کیا ہے, ایک اللہ کی عبادت ہو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت. بس یہاں سے انحراف ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے, کبھی غلبہ اور کامرانی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبون. اے لوگوں, اگر تم سب مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس دین کو دوبارہ لانے پر اور غالب کرنے پر قادر. اللہ کیسے کرے گا, بقوم, ایک جماعت کو پیدا کرے گا, اس جماعت کی خوبی کیا ہوگی, پیسوں سے مالا مال ہوگی, نہیں. اس جماعت کی خوبی کیا ہوگی, دنیا کے مسائل ہوں گے, نہیں. جو حب ہوں یا حب نہ ہوں, اس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی, بس. اور محبت کی اساس کیا ہے, بڑے خوبی جو حب اللہ فتر ہے, اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری غلامی قبول کر, یہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. ان نصوصوں کا جمع کرے تو دین کے انقلاب کا کام, دین کی اقامت کا کام اگر کسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے تو وہ جواب ہے حدیث, بس. باقی سب کے پاس عنایت ہے, تقلید اور فلاں اور فلاں. سچا دین جماعت ہے حدیث کے پاس, نہ کوئی شخصیت ہے, امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں حدیث. اس دعوت میں کوئی جھوڑ نہیں. اللہ اس قوم کے ذریعے دین کو غالب کرے گا اور دین کو قائم کرے گا. بس اللہ اس جماعت کو توفیق دے, اس کو ہدایت دے, تو غلطی ہیں تو اصلاح کا موقع دے, اصلاح کی توفیق دے دے. تو اس خط میں بڑا ایک منہج ہے, اس پر غور کرو اور اس کی دعوت کو عام کرو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, حضرات, آج یہ اعلان بڑا اہم ہے. یہ کمہار والا کچھی محلہ گلی نمبر 6
یہ لیاری کا علاقہ ہے بکرمی سے آگے, اور یہاں بڑا قیمتی ایک پلاٹ حاصل کر لیا گیا ہے, اس کا سودا ہو چکا ہے اور اس کی کچھ قیمت جو باقی رہے گی وہ ادا کرنی. مسجد کی تعمیر کے لیے مسائل الحمدللہ موجود ہیں, صرف پلاٹ کی فراہمی کی ضرورت ہے. اور وہاں مسجد بننے سے پہلے کوئی 250-300 افراد تیار ہو چکے, ایسی وہاں دعوت پھیل چکی, اور اللہ کا گھر بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ جوق در جوق اس دعوت کو کامیابی حاصل ہوگی اور لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس حلقہ جائیے میں شریک ہوں اور اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیں, یعنی اس پلاٹ کی خریداری. یہ بڑا ایک اہم پلاٹ, اور تمام ساتھیوں کو توجہ کر رہا ہوں اس میں ضرور شامل ہوئی, ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ اشتہار یہاں موجود ہے, اس میں کچھ نام بھی ہے, رابطہ نمبر بھی ہے, اور پوری تفصیلات بھی ہیں, جمعے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ تعاون کر سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول دے جماعت. یہ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت. اس تعلق سے تقریباً ہر گھر میں پریشانی ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے اور سکون عطا فرما دے, اور بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, دیندار بنا دے, نمازی بنا دے, پرہیزداری کو توفیق دے تاکہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں. اور یہ اطاعت اور پرہیزداری اور یہ دینداری در حقیقت اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. جہاں نافرمانی ہوگی وہاں نحوست ہوگی. نبی اکرم کی حدیث ہے, یہ حدیث ہے کہ جہاں نافرمانی ہوگی وہاں نحوست ہوگی, اور جہاں اطاعت شعاری ہوگی دینداری ہوگی وہاں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر گھر کو مبارک بنا دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا بالقوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا بالقوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم, واحذر من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.